الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أبويه الكبرى أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهله أبيه بعد أن يولي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرحم معلقة بالأرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال ومنساة في الأثر أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پاکیزہ تعلیمات انسانیت کو عطا فرمائیں ان میں صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. حضرات محدثین حدیث کی کتابوں میں عنوان قائم کرتے ہیں ابواب البر والصلہ. بر یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. برم بے والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا قرآن میں ہے. اور والدین کے ساتھ بدسلوکی نافرمانی کے لیے لفظ عقوق استعمال کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں. اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے لفظ صلہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کے لیے لفظ قطع استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو تین آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات پڑھے گئے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر لوں گا. سورہ نساء کی شروعات میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو تم اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے پیدا فرمایا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور انہی سے یعنی حضرت آدم ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مجموعے سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا فرما کر زمین پر پھیلا دیا. بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ڈرو تم اپنے اس اللہ سے جس کا تم واسطہ دیا کرتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ کہ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کو آپس میں مانگا کرتے ہو. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو ہے زبردست اور جس کے اوپر حق ہے وہ ہے کمزور، تو وہاں تو کوئی خطرہ ہے نہیں کہ اس کا حق ضائع ہوگا. اس کے تیور دیکھ کر ہی وہ تو اس کا حق ادا کر دے گا، بیچارہ کمزور ہے. حق والا جو ہے جس کا مطالبہ ہے وہ طاقتور ہے. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو یعنی جس کا حق ہے وہ تو کمزور ہے اور جس کے اوپر حق ہے وہ ہے طاقتور، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ طاقتور کمزور کا حق ادا نہیں کرتا. ایسے موقع پر وہ کمزور طاقتور سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے واسطہ دیتا ہے. کس کا؟ اللہ کا. ارے بھائی اللہ سے ڈرو نا، کل کو اللہ کے سامنے تم کو حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، میرا حق ادا کرو. گویا اللہ کا واسطہ دے کر وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا آپس میں مطالبہ کرتے ہو. گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا کسی کے اوپر کوئی حق ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہے اور اس کی طرف سے تمہارے اس حق کے وصول ہونے کے معاملے میں خطرہ ہے تو تم اللہ کا واسطہ دے کر کے اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, تو تم پر اگر کسی کا حق ہے اور جس کا حق ہے وہ کمزور ہے تو تم بھی تو اللہ سے ڈرا کرو اور تم بھی تو اس کا حق ادا کرو, تم بھی تو یہ سوچو اس جب اپنا حق دوسرے سے لینے کا وقت تھا اور جس سے لینا تھا وہ طاقتور تھا ہم لے نہیں سکتے تھے, وہاں اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگا, تو جب جس کا حق ہے وہ کمزور ہے وہاں بھی تو تم اللہ سے ڈرو, یہ ون سائڈ ٹرافک تو نہیں چلا کرتی. والارحام, اور رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی ڈرو, رشتہ داری کے حقوق. ارحام یہ رحیم کی جمع ہے, رحیم یہ دراصل عورت کے جسم میں ایک عضو اللہ نے پیدا فرمایا ہے, بچہ اسی عضو کے اندر, حمل اسی عضو میں ٹھہرتا ہے اور بچہ اسی میں پرورش پاتا ہے. اس لیے جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کو تعبیر کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں لفظ رحیم کو استعمال کیا گیا. تو رحیم بول کر یہاں بچہ دانی نہیں بلکہ رشتہ داری مراد ہے, کہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو. بچہ ماں کی گویا رحم میں اس کی بچہ دانی میں پرورش پا کر پیدا ہوتا ہے. جس عورت کے یہ رحم میں بچہ دانی میں پرورش پائی وہ اس کی ماں ہے, اور اس کا شوہر جس کے نطفے سے یہ حمل ٹھہرا تھا وہ اس بچے کا باپ ہے. یہ دونوں بنیاد ہیں ساری رشتہ داریوں کی, ساری رشتہ داریاں یہیں سے چلتی ہیں. اب یہی باپ ہے یہی ماں ہے, ماں کے جو رشتہ دار ہیں ماں کے باپ اور ماں, یہ اس بچے کے دادا نانا اور نانی, باپ کے باپ اور ماں یہ بچے کے دادا اور دادی, ماں کے بھائی اور بہن بچے کے خالہ اور ماموں, باپ کے بھائی اور بہن بچے کے پھوپھا اور جو ہے چچا, پھوپھی اور چچا, اور اس باپ سے جو اولاد ماں باپ سے پیدا ہوئی اگر دونوں سے پیدا ہوئی ہے تو سگے بھائی بہن, اور اگر ایک سے پیدا ہوئی ہے تو ماں شریک بھائی, ماں شریک بہن, باپ شریک بھائی, باپ شریک بہن. ان بھائی بہنوں کی جو اولاد ہے وہ بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں, گویا ایک سلسلہ ہے. یہ سارا سلسلہ چلا کہاں سے؟ یہیں سے. اسی لیے یہ سارے رشتہ دار جو ہیں ان رشتہ داروں کو تعبیر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا؟ ارحام, یعنی گویا رشتہ داری. چنانچہ یہ رشتہ داری جو ہے یہ تعلق, یہ کانٹیکٹ, یہ کنیکشن, یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق پیدا کر چکا اللہ تعالیٰ, تو یہ رحیم یعنی رشتہ داری اٹھی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے لپٹ گئی. اب وہ تعبیر ہے. اور اس باری تعالیٰ نے پوچھا اور اس نے عرض کیا, ھذا مقام العائد بکمیل القطیعتی. باری تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے کہ میں آپ سے اپنے حقوق کو ضائع کرنے کے معاملے میں وعدہ چاہتا ہوں, حفاظت اور تحفظ کا سوال کرتا ہوں. کون کہتا ہے؟ رشتہ داری کہتی ہے. اب یہ کہ بھائی رشتہ داری تو ایک مانوی چیز تھی, کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے, وہ کیسے بولی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ, اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو اس کی طاقت عطا فرمائے یا کسی فرشتے کو اس کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ داریاں پیدا کی تو ان رشتہ داریوں کے جو حقوق اللہ نے رکھے, تو ظاہر ہے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان حقوق کو ادا کریں گے, کچھ وہ ہوں گے جو ان حقوق کو ضائع اور برباد کریں گے. تو اب یہ رشتہ داری جو تھی, یہ تعلق, اس تعلق کو یہ اندیشہ لاحق ہوا, خطرہ لاحق ہوا کہ کون لوگ ہیں جو میرے حقوق کو ادا کریں گے، کون ہیں جو ضائع کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے درخواست کی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، رشتہ داری کہتی ہے اس بات سے کہ کوئی میرے حقوق کو ضائع کرے، آپ کی طرف سے کچھ گارنٹی مجھے ملنی چاہیے۔ تو جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ تو رشتہ داری کا میں اس پر راضی ہوں، کہا جاؤ، تجھے یہ پرومس دیا جاتا ہے، تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو گارنٹی دے دی کہ جو تجھے جوڑے گا، تیرا حق ادا کرے گا، میں اس کے حق اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے ضائع اور برباد کرے گا میں اس کو برباد کروں گا۔ اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور ہر وقت اس کا وظیفہ ہے، وہ یہ دعا کرتی ہے کیا کہ جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، جو مجھے کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ یہ رشتہ داری کی اتنی بڑی کویا اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو پیش کی، اس میں آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَقْرَوْا اِن شِئْتُمْ، تم چاہو تو سورہ محمد کی آیت پڑھ لو، کیا فَعَلَ سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ، کیا اس بات کی توقع اور امید ہے، کیا ایسا اندیشہ ہے، ان فَعَلَ سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ، تم کو اگر اختیار ملا، تمہارے پاس پاور آیا۔ آدمی کے پاس دو پاور آتے ہیں، مسلس پاور اور منی پاور، سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ کوئی بھی ایک پاور آتا ہے تو اس کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، وہ کسی کو پھر جو ہے اپنے سامنے گردانتا نہیں ہے۔ پیسے آ گئے تو بھی کوئی رشتہ دار بیچارے، سگا بھائی ہوگا، وہ اگر مفلوق الحا ہے تو اس کو نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے گا نہیں، اور طاقت اگر آ گئی تو وہاں پر بھی فالا سی تم ان طلئی تم، کیا یہ ڈر ہے کہ تم کو اگر اختیار اور پاور مل گیا، ان تفسدو فی الارض، کہ زمین کے اندر تم فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرو گے۔ عام طور پر رشتہ داری کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنے کی نوبت اسی میں آتی ہے۔ آگے پھر باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، آگے فاصمہم وعمی ابصارہم، وہی لوگ ہیں، کون؟ یہ رشتہ داری کو قطع کرنے والے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، جن کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فاصمہم وعمی ابصارہم، ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہوتا ہے، تعلقات ختم ہو، ساری دنیا سمجھا رہی ہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں، سب محسوس کر رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، سب کے ساتھ بھلائی اور اپنے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں آتا عقل ماری جاتی، آنکھیں بند، نگاہ، ساری دنیا کو جو چیز نظر آتی ہے اس کو نظر نہیں آتی، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صلہ رحمی، رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام جب خطوط لکھے، ایک خط دعوت اسلام کا ہرقل شاہ روم کے نام بھی لکھا تھا، قیصر روم کے نام، جب وہ خط اس کے پاس پہنچا ہے، چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا بڑا عالم تھا، اس لیے اس کو جب بتایا گیا کہ ایک ایسی شخصیت نے یہ خط بھیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو اس نے ضروری سمجھا کہ ان کے متعلق معلومات حاصل کریں. روایت بڑی لمبی چوڑی ہے. بہرحال اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ مل جائیں گے. ان کا ہاں یہاں اس زمانے میں ہرقل جو ہے بیت المقدس کی زیارت کے لیے یروشلم آیا ہوا تھا. چنانچہ مکہ کا ایک قافلہ جو ابو سفیان ہی کی سرداری میں تجارتی غرض سے وہاں پہنچا ہوا تھا, ہرقل کے آدمیوں نے اس قافلے کو اس کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا. بات روایت تو بہت لمبی چوڑی ہے. اس نے پہلے تو یہ پوچھا کہ تم میں یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور جنہوں نے یہ خط میرے پاس بھیجا ہے ان کے ساتھ خاندانی اور نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی قریب تھے. کہا میں ہوں. پھر کچھ سوالات کیے بہت اور ان سوالات کے جوابات اور اس پر پھر اس نے ریویو اور تبصرہ کیا اور اخیر میں گویا اس نے پوچھا کہ تم کو یہ نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ بتلایا, یامرنا بالصلاۃ والصدقۃ, بعض روایتوں میں والصدق والعفاف والصلۃ, یہ نبی ہم کو حکم دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں نماز کی, یا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی, اور جو ہے وہ پاک دامنی کی, اور صلہ رحمی کی یعنی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے کی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے عالم تھے توریت کے. فرماتے ہیں کہ جب ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مجھے پتا چلا, میں دوڑا ہوا گیا آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے, اور سب سے پہلا جو کلام میرے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا وہ یہ تھا, ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اے لوگو, کھانا کھلاؤ, سلام کو پھیلاؤ, اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرو. رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرو, اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھو, بس جنت میں داخل ہو جائیے یہ کام کر کے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کیا؟ صلہ رحمی, رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا. چنانچہ اس پر بڑے فوائد بھی. بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی آپ نے سنی, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو, بہت زیادہ روزی ملے. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں, مزہ وظیفہ بتاؤ. روزی میں برکت کا, جو برکت کا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے تو خلاف کر رہے ہیں. سارے رشتہ داروں سے جھگڑا کر رکھا ہے اور تسبیح لے کر روزی کی برکت کا وظیفہ دو دو گھنٹے پڑے گا تو کہاں برکت ہوگی, نہیں ہو سکتی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب یفسط لہ فی رزقہ, جو آدمی یہ چاہتا ہو, پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو, برکت ہو, وینسا لہ فی اثرہ, اور اس کی عمر میں زیادتی ہو, فلیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرے. رشتہ داری کے حقوق کا کیا معنی ادا کرنے کا؟ بھائی ہم کو اپنے گھر بلاتا ہے کھانے کے لیے تو ہم بلاویں, وہ نہ بلاوے تو نہ بلاویں, یہ نہیں, بلکہ وہ بلاوے یا نہ بلاوے, وہ گالیاں دے تو بھی بلاؤ اس کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس الواصل بالمکافی بل الواصل الذی اذا قطع رحمہ وصلہ, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ برابر کا بدلہ دینے والا یہ صلہ رحمی اور رشتہ داری کی حق ادا کرنے والا نہیں. بھائی کے یہاں کوئی تقریب تھی, اس نے آپ کو دعوت دی, اب آپ کے یہاں تقریب ہے, آپ دعوت دیں گے, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو بھائی کی کیا خصوصیت. کوئی اجنبی آدمی بھی اپنے یہاں تقریب میں دعوت دے گا تو اب ہمارے یہاں جب تقریب ہوگی ہم اس کو دعوت دیں گے, یہ تو بدلا ہوا, یہ بدلا ہوا. اللہ تعالی نے جو حق ادا کیا یہ رشتہ داری کی وجہ سے, اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرو. وہ 10 گالیاں ہم کو دیتا ہے, اپنے گھر سے نکال دیتا ہے, تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. ہمیں عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سب مار کھا جاتے ہیں, دیندار لوگ بھی, کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کوئی موقع آنے پر ان رشتہ داروں نے اس اچھے سلوک کا جواب جیسا دینا چاہیے اچھائی کے ساتھ دیا نہیں, فوراً یہ حضرت تیش میں آ گئے, ارے زندگی بھر میں اس پر احسان کرتا رہا اور آج یہ کرتا ہے میرے ساتھ. یہ دیکھو, یہ تو ہوا کیا, احسان جتلانا. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور جن کے ساتھ احسان کیا ہے ان کو تکلیف پہنچا کر برباد مت کر, قرآن نہ کہتا ہے. اور بڑی راتیں ایسی, شب برات ہے, شب قدر ہے, جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے. کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی. ان میں ہے المنان, وہ جو احسان کر کے جتلاوے. آج کل یہ بیماری بہت عام ہو گئی دیندار طبقے کے اندر بھی, نہیں احسان کیا بس خلاص. یہ تو ہم نے جو اس کے ساتھ بھلا سلوک کیا کیوں کیا, سوال یہ ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. اگر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے یا نہ کرے. ہمیں تو اپنے اس اچھے سلوک کا بدلہ کس سے چاہنا ہے؟ اللہ سے. بلکہ وہ بدلہ دینے کے لیے آوے نا تو ابھی ہم کیا کریں, انکار کر دیں, قبول کر دیں, رد کہ وہ نہیں. جیسے دیکھو کسی گورنر نے, آپ کے وزیر اعظم نے کسی آدمی کو آپ کے پاس بھیجا کہ اس کا فلانا کام کر دیجیے, اس کے بھیجنے پر آپ نے وہ کام کر دیا. اب جس کا کام کر دیا آپ کا احسان مند ہو کر آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی اس بھلائی کو قبول کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں, تم جا, ہمارا معاملہ تو اس سے, ہم کو کس نے بھیجا ہے, وزیر صاحب نے جو ہے, منسٹر صاحب نے, ہم اس سے نمٹ لیں گے, تم جا. تو ہم نے اللہ کے حکم سے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو ہمیں بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ. اس سے کائے کو بدلہ ماں, یہ تو خود ہی محتاج ہے, اس کو تو خود ہی ہم نے فائدہ پہنچایا, ہم اس سے فائدہ کیوں حاصل کریں؟ یہ جو ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اس اچھے سلوک کے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے, یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لانا. وہ دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, تو یہ حسن سلوک, پھر حسن سلوک کے لیے بھی ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے. کیا مثلاً بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ اچھائی کرنا چاہتا ہے, ارادہ ہے, بھابھی کو معلوم ہوا کہ یہ دینا چاہتے ہیں, تو بھابھی کیا کہے گی؟ بھابھی کہے گی ابھی ٹھہر جاؤ, نے اس کی بچی کی شادی 2 مہینے کے بعد ہونے والی ہے, اس وقت دیجیے. ارے بھائی اس وقت بھی دیجیے, ابھی بھی دو, ابھی کائے کو روک رہے ہو؟ سمجھا, یہ عورتوں کا ایک مزاج ہے. گویا ہم نے قرآن اور حدیث میں صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس میں ایسا تو نہیں کہ اس کے یہاں شادی ہو بیٹے بیٹی کی یا اس کی کوئی ضرورت ہو تو آپ کیجئے, نہیں, وہ تو ہر حال میں کرنا ہے. اس کو ضرورت, وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو, اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے کسی وقت کا اور کسی خاص موقع کا انتظار نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہنیت. اور دیکھیے یہ صلہ رحمی والا کام مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکے. ابھی مولانا نے مجھے بتلایا کہ عورتیں بھی سن رہی ہیں, تو میرے ذہن میں آیا کہ بھی عورتوں کو بتایا جائے. مرد بیچارہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے, آنے والوں کی جو ہے کا استقبال, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کام تو کیا کرے گی, عورتیں کرے گی. تو عورتوں کو چاہیے کہ سب کو اپنے شوہر کے تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا ہی کے اندر تمہارے لیے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گی. ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ابھی میں نے روایت پڑھی, تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم, کہ تم اپنی رشتے داریوں کو جانو, سیکھو, تاکہ تم ان کے کیا کر سکو, ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر سکو. آج تو کیا ہو گیا, آج ہماری جو ہے نا, ہماری سوسائٹی اور ہماری تہذیب یہ مغربی اور یورپین تہذیب کے ساتھ مشابہ ہو گئی. ایک پرانا زمانہ تھا کہ ہماری یہاں کی بوڑھیاں جو ہے نا, وہ دور دور کی رشتے داریاں, یہ ایسی لمبی رشتے داریاں بیان کرتی تھی کہ ہماری کھوپڑی میں بھی آتی نہیں تھی. سمجھا, یہ اس کا فلانے کا اور یوں ہے. اور آج کیا حال ہو گیا, آج بچوں کا باپ اور ماں دو کو جانتے ہیں, دادا اور دادی کو بھی نہیں جانتے, نانا اور نانی کو بھی جان. آگے کی بات تو دور رہی, پر دادا پر دادا پر دادی اور پر نانا اور پر نانی کی, اور ماموں اور خالہ اور پھوپھی اور ان کی زبان میں تو آپ, یا انگریزی زبان آپ کی بھی ہے, برا مت مانیو, اصل تو ان لوگوں کی انگریز کی, چونکہ ان کے یہاں رشتے داریاں کا کوئی یہ نہیں, تو رشتے داریوں کے تفصیلی نام بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو ہے نا, دادا دادی نانا نانی پھوپھا خالو ماموں, ہے نا, یہ سب. اور وہاں دادا بس گرانڈ فادر, وہ گرانڈ فادر میں سب آ گیا, اور انکل میں سب آ گیا, اور آنٹی میں ایسی آنٹی میں لگائی کہ سب عورتیں آ گئی. اب وہ کون ہے, پھوپھی ہے, مام خالہ ہے, ممانی ہے یا چچی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. سمجھایا کہ نہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تاکید فرماتے ہیں, تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم, کہ تم اپنے رشتے داریوں کو سیکھو. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری والدہ کے ابا کون ہے, ان کی ماں کون ہے, ان کے نانا کون ہے, ان کی نانی کون ہے, ان کی بہنیں کون ہیں, ان بہنوں کی اولادیں کون ہیں, تمہارے ابا کے بھائی کون ہیں, تمہارے ابا کی بہنیں کون سی ہیں, ان کی اولادیں کیا ہے, سب سب کے ساتھ, اپنے ہی رشتے دار نہیں اپنے شوہر کے بھی. اس لیے کہ یہ رشتے داری کے حقوق کے معاملے میں شوہر تو بیچارہ کاروبار میں لگا ہوا. عورتوں کا ایک مزاج آج کل, پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا, آج کل یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ اپنی طرف کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک, اور شوہر کے جو رشتے دار ہیں ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی معاملہ پھر تمہارے بیٹے کی بیوی تمہارے ساتھ کرے گی, تو پھر مول صاحب کے پاس جاؤ گے, مول صاحب کوئی تعویذ دے دو نا, وہاں تو تعویذ لینے گئے, اور تم نے خود پوچھنی ہے کہ وہ تو بدلہ مل رہا ہے. تعویذ سے کام چلنے والا نہیں ہے, اور اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنیں. آپ نے اپنے شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ کیا بھلائی کی تھی, آج تمہارا بیٹا آئے گا اور اس کی بیوی ہوگی, وہ بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گی. اس وقت آپ روتے پھرتے ہیں, اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ وہ پہلی مرتبہ آپ معاملہ درست کر لیتے. اب آپ دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں, تعویذ مانگتے ہیں, وظیفے مانگتے ہیں. تو اصل تو وظیفہ وہ تھا کہ تمہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. قرآن کے حدیث کہتی ہے, بر آباکم تبرکم ابناؤکم, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. ایک قاعدہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قدرت کا ایک قانون بتلا دیا کہ قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو سلوک بیٹا باپ کے ساتھ کرے گا وہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ کرے گی. میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی مجھے اگر معلوم کرنا ہے تو میں دیکھ لوں کہ میں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا, بس اس آگے کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بے شمار واقعات ہیں ایسے. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا کہ دیوبند کے اندر کا ایک دکاندار نے مجھ سے کہا, مولانا یہ سامنے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بوڑھا, کہا میری آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اس کی جوانی کے زمانے میں اسی دکان پر اسی جگہ پر اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا, اور یہ آیا اور آ کر اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے نیچے گرایا اور نالی میں پھینکا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی تو شادی ہو گئی, اس کی اولاد میں بیٹا نہیں تھا, بیٹیاں ہی تھیں, اور باپ کے انتقال کے بعد یہ بھی اسی دکان پر بیٹھا باپ کی جگہ پر. تو کہ میں سوچ رہا تھا کہ علماء سے سنا ہے کہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے, اس کی تو کوئی بیٹے تو ہیں نہیں. کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی برقعہ پہنے ہوئے آئی اور اس نے اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے گرا کر اس کو نالی میں ڈالا جیسا کہ اس نے اپنے باپ کو ڈالا تھا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے کہا یہ منظر دیکھا. یہ دنیا کا دستور ہے. اس میں بیہقی نے لکھا ہے واقعہ اسمعی کے حوالے سے, ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے گلے میں کمر میں بڑا رسا ڈال کر کے وہ جو ہے نا پانی کا بڑا یہ آتا ہے نا کنویں کے اوپر, آپ کے یہاں تو آپ میں سے بہت سو نے منظر نہیں دیکھا گیا, دیہاتوں میں پرانی جگہ پر جب جاتے ہیں تو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے بہت بڑا یہ ہوتا ہے کیا چمڑے کا بنا ہوا, جیسے پانی کا برتن ہوتا ہے نا سب بڑا چمڑا کا, یہ وہ پانی اس کو کوس کہتے ہیں گجراتی کے اندر مشکیدہ, یہ ڈول چمڑے کا ڈول, تو وہ پانی سے بہت بڑا بھرا ہوا ہوتا ہے, آدمی اس کو کھینچ نہیں سکتا, اس کو کھینچنے کے لیے جو ہے جانور اونٹ یا بیل وغیرہ رکھا جاتا ہے, وہ رسا کھینچتا وہاں تک اوپر آتا ہے پھر گرا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ بیل لائے. تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے ایک بوڑھے آدمی کی کمر میں بڑا رسا ڈال کر اس کے ذریعے سے وہ پانی کا چمڑے کا ڈول کھینچوا رہا ہے. میں نے اس سے کہا ارے اللہ کے بندے یہ بوڑھا تو نوجوان اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا باپ ہے. تو کہا یہ سن کر مجھے اور تیش آیا کہ تیرا باپ ہے اور باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. کہا اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. اس لیے تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی ٹانگ میں رسی ڈالی اور اس کو مکان سے کھینچ کر, مکان سے کچھ دوری کے اوپر درختوں کا کچھ جھنڈ تھا وہاں تک لے گیا کھینچتے کھینچتے, اور جب وہاں پہنچا تو باپ کہتا ہے بیٹا بس اب اگر آگے تو جائے گا تو ظالم بن جائے گا. تو بیٹے نے کہا ابا اب تک ظالم نہیں بنا تھا, کہنے میں نے بھی اپنے باپ کے کہاں پاؤں میں رسی ڈال کر یہاں تک تو کھینچ کر لایا تھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی جیسا سلوک کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ویسا اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے برو آباکم تبرکم ابناؤکم, تم اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرے گی. اور یہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ایک ایسا جرم ہے. حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل الذنوب یغفر منہا ما یشاء الا حقوق الوالدین فإنه يؤجل لصاحبه في الحياة قبل الممات, کہ ہر گناہ میں سے اللہ تعالیٰ جتنے جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ کی گئی ہوئی بدسلوکی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر اس کی سزا دیتے ہیں. ویسے اللہ کا دستور تو یہ ہے کہ بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے, بدلے کی جگہ یہ تو عمل دار العمل ہے. کوئی بھی اچھا برا جو بھی عمل یہاں کرو بدلہ کہاں پاؤ گے؟ آخرت کے اندر. لیکن یہاں دنیا کے اندر ظالم ظلم کرتا ہے اور پنپتا ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا نہیں, سزا وہاں ملنے والی. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کی سزا دیتے ہیں. ان میں سے یہ جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا, جس کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو میں ترمذی شریف کی وہ روایت بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون بی ارحامکم, کہ تم اپنی رشتہ داریوں کو سیکھو, جانو کون ہمارا رشتہ دار ہے, کون ہمارا کیا لگتا ہے, کیوں, تاکہ یہ پتا چلے گا تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکیں گے نا. جب پتا ہی نہیں تو کہاں سے بھلائی کا معاملہ کریں گے. اب جب تم رشتہ داری کے حقوق ادا کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مُحَبَّتٌ فِي الْأَهْلِ, صلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ خاندان میں اس کی وجہ سے کیا ہوگی, محبت پھیلے گی. جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو آپس میں جوڑ پیدا ہوگا. آج کیا جھگڑے ہیں, کائی کے, اسی کے حق تلفی, اور یہ جو حقوق ادا نہیں کیے جاتے اسی کے سارے جھگڑے ہیں. اور پھر آگے مسرات ان فی المال, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت دیں گے. وہ منسات ان فی الاثر, اور زندگی کے اندر عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائیں گے. وہ تین فائدے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے اس حدیث کے اندر بتلائے ہیں. تو بہرحال یہ صلہ رحمی جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے, اور قطع رحمی پر بڑی سخت وعیدیں. حدیث میں حضور کا ارشاد لا يدخل الجنة قاطع, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ ایک روایت تو اور زیادہ سخت ہے. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحم, جس قوم میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں کہ پوری قوم میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو تو پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی. یہاں تو گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے موجود ہیں, کیسے رحمتیں آئیں گی ہمارے اس کے اوپر. تو ضرورت ہے صلہ رحمی کا اہتمام کرنے کا, رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کا. اور دوسری چیز جیسا کہ میں نے کہا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اس کو بر سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وقدا ربک الا تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا. جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم بھی دیا. اور سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو جوڑا. وَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. گویا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اپنے ساتھ, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک کے ساتھ حقوق کو ذکر کیا, حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا اخبرکم باکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے وہ میں نہ بتلاؤں. صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. وحقوق الوالدین, اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. گویا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو حدیث میں جوڑا گیا, کس کے ساتھ, شرک کے ساتھ. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن میں جوڑا گیا, کس کے ساتھ, اللہ کی عبادت کے ساتھ. گویا ماں باپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اس کو بیان کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اور اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, کوئی ایک یا دونوں, فلا تقل لهما افن, تو ان کو ہوں تک مت کہو. اس لیے کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا تو بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس کی سمجھ, اس کی عقل میں کمی آ جاتی, یادداشت کم ہو جاتی. کھانا کھایا ہے تو ابھی بھول جاتا ہے, باہر سے کوئی آئے گا کھا, ابھی تو کھلایا نہیں, اب گھر والے ناراض, ارے ابھی تو کھلایا نہیں, یہ لوگوں کے ہم کہتا ہے بڈھا کہ کھلایا نہیں, ہم کو بدنام کرتا ہے. ارے بھائی یہ تو بیماری ہے, اس کی وجہ سے تم کائے کو ناراض ہوتے ہو, بولنے دو, تمہارا کیا جائے گا, سمجھ نہیں آ رہا, سمجھ آپ نے تو کھلایا ہے نا. بہرحال یہ فلا تقل, تو عمر سمجھ بوجھ کے اندر فرق آتا ہے. باری تعالیٰ فرماتے فلا تقل لہما افن, ان کو ہوں تک نہ کہو. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ہوں سے بھی کمتر کوئی درجہ ہوتا تو قرآن میں اللہ اس کو بیان کرتے کہ ایسا مت کرو, اس سے کم کوئی درجہ نہیں, گویا ہوں بھی نہیں. سخت آواز میں جواب دینا اس کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. اسلاف تو اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے, ایک ہمارے غالباً محمد ابن منقدر ہی کا واقعہ ہے یا کوہمس کا واقعہ ہے, فرما ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کوئی سوال کیا تو جواب میں ان کی آواز والدہ کی آواز سے بلند ہو گئی, تو اس کی توبہ میں دو غلام آزاد کیے. اور محمد ابن سیرین کے متعلق ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کو کوئی حکم دیتی تھی تو فوراً اس کو بجا لانے کے لیے, پھر اگر سمجھ میں نہیں آیا تو وہ الٹ کر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کہا اما, بلکہ دوسروں سے پوچھتے تھے باہر نکل کر کہ میری ماں نے کیا کہا تھا ابھی, تاکہ اس پر عمل کر سکے. اتنا زیادہ حضرت محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں, اپنے گال کو زمین پر بچھا دیتے تھے, دوسرے اما کو کہتے اما میرے اس گال پر اپنا پاؤں رکھو. یہی محمد ابن منقدر فرماتے ہیں ایک رات پوری رات میں نے اپنے ماں کے پاؤں دبائے اور میرے بھائی نے پوری رات نماز پڑھی, لیکن میں یہ تمنا نہیں کرتا کہ میری رات کے بدلے میں بھائی والی رات مجھے مل جائے, نہیں. یہ ان حضرات کا. اور امام زین العابدین علی ابن حسین جو بہت بڑے تابعین میں سے اور بڑا اونچا مقام ہے اہل بیت کے اندر, وہ فرماتے ہیں والدہ کو کھانا کھلاتے تھے لیکن ساتھ میں خود کھانا کھاتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیوں, کہا اس لیے کہ ساتھ میں اگر کھانا کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں لقمہ لینے کے لیے کوئی چیز اٹھاؤں اور میرے اس ہاتھ چیز کو لقمہ میں لینے سے پہلے میری ماں کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس کا جی یہ چاہتا ہو کہ میں لوں اور اس سے پہلے میں اٹھا لوں گا تو میں نافرمان لکھا جاؤں گا. اس لیے کھلاتے تھے لیکن ساتھ میں کھاتے نہیں تھے اس ڈر کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے اور جب بھی باہر سے آتے ہمیشہ اپنی ماں کے حجرے کے سامنے آ کر پہلے سلام کرتے, السلام علیکم یا اماں و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے امی تم پر صاحب. جواب میں ان کی والدہ کہ وعلیکم السلام یا ولدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ رحمک اللہ یا امی کما ربیتنی صغیرہ, تو جواب میں اے امی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بھیجے, آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. تو اس کی جواب میں ان کی والدہ کہتی رحمک اللہ یا ولدی کما بررتنی کبیرہ, کہ جیسے بڑے ہونے کے حالات میں تم نے میرے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا اللہ تم پر بھی رحم بھیجے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اہل علم جانتے ہیں حجت الوداع کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا پائے تھے. یاد رہے بعد میں حج کیا انہوں, لیکن اس سفر میں نہیں جا پائے. تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک بڑا اہم ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ حضرت حیوہ ابن سریح یہ بہت بڑے محدث ہیں, حدیث کا درس دے رہے ہوتے تھے, ان کی ماں کے کہتے ہیں حیوہ جا مرغی کو دانا ڈال دو, تو درس روک کر جاتے دانا ڈال کے آتے اور پھر درس دینا شروع کرتے تھے. کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس میں میری کوئی توہین ہوئی یا بے عزتی ہوئی. یہ حضرات اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے. امام ابو اسحاق بہت بڑے مشائخ شوافع میں سے ہیں, تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی جو ہے جواہرات سے بھری گویا جواہرات پورے ہوئے. اس نے آ کر صبح کو بتلایا کہ حضرت آج رات خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے بالوں میں جواہرات پورے ہوئے ہوئے. تو گویا صدق تھا مساح تو بیاہ رجلا امی البارحہ, تم نے ٹھیک کہا, گزشتہ رات میں نے اپنی داڑھی سے اپنی ماں کے پاؤں صاف کیے تھے, اس پر اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ خواب میں نجات دکھلایا. تو یہ حضرات وہ تھے جو اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں بڑا اہتمام اور اس کی بڑی گویا ان کی کوشش ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی معارف القرآن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے ماں باپ کی گویا خدمت اور اطاعت کی اللہ کے واسطے دونوں کی, تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اگر ایک زندہ ہے اور ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی دونوں تو جہنم کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اگر ایک تھا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ سن کر ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا, یا اللہ کے رسول کیا ماں باپ اپنی طرف سے کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کریں اور اس کے جواب میں ہم اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کریں تو بھی یہ وعید ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, چاہے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہو, چاہے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہو, چاہے انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہو, تو ابھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ماں باپ سے کوئی انتقام اور بدلہ لے. ماں باپ کا حق تو اتنا ہے کہ جس کو زندگی بھر یہ ادا ہی نہیں کر سکتا. ایک آدمی یمن سے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پیدل لے کر کے آیا حج کرانے کے واسطے. وہ طواف کر رہا تھا اسی طرح ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے ملے, کسی نے بتلایا کہ یہ ابن عمر ہیں. تو اس آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت میں اپنی ماں کو اسی طرح اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پیدل لایا ہوں یمن سے اور اسی طرح حج کرایا, یہ طواف کرا رہا ہوں, کیا ایسا کر کے میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں, تیری پیدائش کے وقت تکلیف اور دکھ کی وجہ سے جو اس نے آہیں بھری تھی ان میں سے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا تیرے اس عمل کے باوجود. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے حق تو بہت زیادہ ہیں, اور ان کے ساتھ اس نے سلوک. ایک کراچی کے ڈاکٹر نور احمد نور, ان کا ایک رسالہ کئی سال پہلے پڑھا تھا. انہوں نے اپنے اس رسالے میں اپنی طبی زندگی کے تجربات اور واقعات بیان کیے. وہ لکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ اچھی کر دیتے ہیں ماں باپ کی دعا کی برکت سے, اور ان کو اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے نوازتے ہیں. اور جو لوگ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کا خاتمہ یا ان کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے. کئی واقعات بیان کی. ایک واقعہ بیان کیا, ایک پروفیسر صاحب کے اوپر دل کا دورہ پڑا اور وہ دورہ ایسا تھا کہ وہ بچنے کی امید نہیں تھی, ہم لوگ کا ان کے علاج میں مشغول تھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کی ماں ہمارے قریب بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی تھی, میرے کان میں کا اس کی آواز آئی, میں دھیان دے رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. کیونکہ حملہ بیماری کا یہ اٹیک جو تھا بڑا ایسا تھا بچنے کیوں کا ہمارے سامنے. وہ مسکرائے, زور سے کلمہ پڑا اور دنیا سے رخصت ہوئی. ایک بینک آفیسر تھے کہا وہ بیمار ہوئے, ان کو جو ہے یرکان ہو گیا, پی لیا, کیا کہتے ہیں اس کو, جونڈس, اور جو ہے پیٹ میں پانی بھی پڑ گیا اور گردے بھی فیل ہو گئے. کہا مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا تھا, مجھے بلایا گیا اس کے علاج کے واسطے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں نے ان کے والدین سے کہا بھائی علاج تو سب نے مایوسی کہا تھا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے تو موت ہی آنے والی. کہا میں نے بھی ڈاکٹروں کی رائے سے اتفاق کیا, البتہ ان کے والدین سے کہا کہ سنت کے مطابق علاج کرو, صدقہ کرو, صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. چنانچہ میرے کہنے پر انہوں نے صدقہ کیا اور 3 دن تک صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو رو کے دعا کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گردوں نے کام کرنا شروع کیا, پیٹ کا پانی بھی اڑ گیا اور وہ تندرست ہو گئے. کا ایک نوجوان جو ہے اس کے متعلق کا وہاں ہسپتال کے اندر لایا گیا اور کا اس کے اوپر جو ہے اس کے گردے پھیل ہو چکے تھے اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا, آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی اور آواز نکلتی تھی ایسی منہ سے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو. کہا یہ کیفیت اور اس کی یہ نزا یعنی روح نکلنے کی یہ کیفیت 3 روز تک چلتی رہی, روح نکلی نہیں جلدی. کہا آخری دن تو یہ حالت ہو گئی کہ وہ ایسی آواز نکلتی تھی کہ اس وارڈ کے اندر جتنے بیمار تھے وہ بھاگنے لگے. کہ پھر ہم نے اس کو وہاں سے ہٹا کر ایک الگ کمرے کے اندر رکھا. اس کا باپ آیا اور کہا مجھ سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی, اس کو زہر کا انجیکشن دے دو تاکہ جلدی سے مر جاوے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے تو اس کے جواب میں کہا وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کی پٹائی کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. تو یہ واقعات ہیں اور سب اس کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. القمہ نامی ایک صحابی تھے, ان کی موت کا جب وقت آیا زبان کے اوپر کلمہ نہیں چڑھ رہا ہے, ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہلوایا کہ آپ کے صحابی القمہ موت کا وقت ہے, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے ماں باپ ہیں؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے اور ناراض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں پر کہلوایا کہ تو میرے پاس آتی ہے میں آؤں؟ اس نے عرض کیا جب کہ اللہ کے رسول آپ کو میں کیوں تکلیف دوں, میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں. جب وہ بڑھیا آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے کے متعلق کہ میرا بیٹا بہت اچھا نمازی اور روزہ رکھنے والا, تہجد کا پابند, لیکن اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا راضی ہو جا کر میں نہیں راضی ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا بلال لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ, القمہ کو ڈالو اس میں. تو بڑھیا کہنے لگی کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, ہمارا عذاب اللہ کے عذاب سے ہلکا ہے, تو جب تک کہ ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے اس کو معاف کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں. معلوم ہوا کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا اور جنازے کی نماز پڑھائی. اور پھر جنازے کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین اور انصار کی جماعت, تم میں سے جس نے بھی اپنی ماں کو ناراض کیا ہو, بد سلوکی کی ہو, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا جب تک کہ اس کو راضی نہ کر لے اور اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کرے. تو گویا یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی بڑی آزمائشوں کے اندر پڑ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ جنت میں میرا کون ساتھی ہے مجھے معلوم ہو جائے. اللہ تعالی نے بدریہ وحی بتلایا فلانے شہر کے اندر فلانے محلے کے اندر ایک قصاب ہے, وہ آپ کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ اس کی جستجو میں پہنچے, مغرب کے وقت اس کی دکان کے قریب پہنچے. وہ دکان بند کرنے ہی والا تھا, زمین میں ایک گوشت کا ٹکڑا ڈالا, دکان بند کی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا, کہا کسی مسلمان کو اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ اس کا ضرور تشریف لائیے. وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ ہیں. لے گیا اپنے ساتھ, گھر پہنچا, گھر جا کر کے اسی گوشت کو پکا کر اس کا سوپ تیار کیا. ایک زمبیل تھی تھیلی لٹکی ہوئی جمبڑی اتاری, اس کے اندر دیکھا ایک بڑھیا کمزوری کی وجہ سے ایسا جیسے کہ وہ چوزا ہو اس طرح ہو گئی تھی, اس کو نکالا, نکال کر اس کو دھیرے سے چمچی سے وہ سوپ پلایا, پھر جو ہے اس کے کپڑے دھوئے صاف کیے پہنائے, اور جو ہے وہ بڑھیا کچھ زبان سے بول رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنائیے. حضرت موسیٰ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے, کمزور ہو گئی ہے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتی, تو میں اس کی اس طرح خدمت کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری سن لے, میں موسیٰ ہوں, جنت میں تو میرا ساتھی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں حدیث میں تاکید ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ, کس کے متعلق آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک ابویہ اندل کیبر احدہما وکلاہما فلم یدخل الجنۃ, کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, چاہے دونوں یا ایک کو, اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا, وہ بڑا خائب و خاسر ہے. فضائل رمضان میں آپ حدیث سنتے ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے, پہلے زینے پر قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسرے پر رکھا, اس میں ایک آمین وہ تھی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی, وہ گویا برباد اور ہلاک ہو جیو. یہ بد دعا کرنے والے حضرت جبریل, اور اس پر آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا سخت یہ ہے. بہرحال ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور بہت اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مسلم شریف میں واقعہ ہے, میں نے جو روایت پیش کی تھی اس کو بتلانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے, راستے میں ایک دیہاتی ملا, اس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی سواری کا گدھا اور اپنا امامہ اس کو دیا. تو ہم میں سے ایک آدمی نے کہا حضرت یہ تو دیہات کا رہنے والا, اس سے کم چیز بھی اگر آپ دیتے تو وہ تو راضی اور خوش ہو جاتا, آپ نے تو بہت کچھ دے دیا. تو اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی, سب سے بڑی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس کی موت کے بعد اچھا سلوک کرنا, یہ گویا باپ کے ماں باپ کے حقوق میں سے ہے, اس کی کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ماں باپ کے اوپر کے خدمت کے اوپر کتنی سخت گویا کہ کتنی زیادہ خوشخبری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضور نے فرمایا کہ فرما بردار اور اچھا سلوک کرنے والے بیٹے کا اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا یہ ایک حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے روایت کے الفاظ میں بھول رہا ہوں, تو اس میں حضور نے فرمایا کہ کسی نیک فرما بردار بیٹے کا اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنا ایک حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے. یہ سن کر حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولو فی الیوم مئۃ مرۃ, اگر کوئی بیٹا ایسا بیٹا فرما بردار بیٹا محبت کی نگاہ سے اپنے باپ کو ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام, اللہ اکبر و اطیب. جی ہاں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور وہ تو بڑا پاکیزہ ہے, اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے. تو بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آج دن بدن ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہماری تہذیب جو جا رہی ہے, وہاں ماں باپ کی حیثیت جو ہے پرانے کپڑے کسی ہو گئی, ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے, رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا جاتا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پریشانیوں کا شکار ہیں. خاص کر کے روزی کے معاملے میں پریشانیاں جو عام طور پر آتی ہیں اسی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر عام فرما, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی خلاف ورزی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگی مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.